کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون. قرآن حکیم فرقان مجید سے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کیا ہے، اس کا سلیس اردو تفسیری ترجمہ یہ ہے: کیا تم تمع رکھتے ہو مسلمانوں کہ وہ لوگ تم پر یقین کر لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر اس میں تبدیلیاں کر دیتا ہے؟ خوب سمجھ بوجھ کے بعد، حالانکہ وہ لوگ علم رکھتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں غلامان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کی روحانی، ایمانی اور عملی تربیت کے لیے احکام صادر کیے جا رہے ہیں. یقیناً رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام میں یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ پوری دنیا کے سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے قبول کرنے سے اپنی تقدیریں تبدیل کر دیں. ان کی یہ خواہش، ان کی یہ تمہا بعض اوقات انتہائی بلندی کو چھو لیتی، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواہش کی تکمیل ہو، اور ہر خواہش کی تکمیل کے لیے ماحول بھی سازگار ہو. مدینہ الرسول کے اندر یہودی مسلمانوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے. ضروری تو یہ تھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، چونکہ وہ لوگ کتاب اور ہدایت سے آشنا تھے، انہیں اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ اللہ کے دین کی قربت نہ پا سکے اور وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے میں جان بوجھ کر غلطیاں کھانے لگے. ایک طرف مسلمانوں کی تمع کہ وہ سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں، دوسری طرف ان کی ڈہٹائی، ان کی ضد، ان کی کٹ ہجتیاں اور ان کے مذاق اور ان کا چھچورا پن. ایسے میں قرآن حکیم نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا: افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم تمع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے افکار پر یقین پیدا کر لیں گے؟ اور پھر مسلمانوں کی تمع کا حوالہ دینے کے بعد یہودیوں کی زندگی کی روش بیان کی کہ وہ کس طرح اسلام کا مذاق اڑاتے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ سنتے اللہ کے کلام کو، جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم پڑھتے یا احکام الہیہ کا ابلاغ بصورت قرآن حکیم فرماتے، وہ لوگ اللہ کا کلام سنتے، ثم يحرفونه، پھر اس میں تبدیلیاں کرتے. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نہیں، اس سے مراد دراصل تورات کے احکام تھے، اور یہود کی سابقہ تاریخ مسلمانوں کے سامنے رکھی گئی کہ جب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف کرتے، اور مسلمانوں کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے نبی کی تعلیمات کو معاف نہیں کرتے تھے، اس میں طرح طرح کی تحریفیں اور تبدیلیاں کرتے، باتوں کو بدلتے تاکہ لوگ مخزن علم تک نہ پہنچ سکیں، تو ان لوگوں کا رویہ اور وتیرہ دین رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے صحیح ہو سکتا تھا؟ مزید قرآن حکیم نے کہا کہ وہ جو کچھ کرتے تھے ایسا نہیں کہ وہ سنتے ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ ادا ٹھیک نہیں کرتے تھے، بلکہ من بعد ما عقلوا، ہو ان کا ہر کام سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتا، اور ان کا خیال یہ ہوتا کہ کسی طرح لوگ بارگاہ نبوت سے دور ہٹ جائے اور اللہ تعالی کی تعلیمات اور اس کے احکام تک اللہ کی مخلوق نہ آ سکے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ کا جملہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان صحف کی اصل تعلیمات سے نہ آگاہ تھے، وہ ہر چیز جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن ان کے اندر سازشیں پلتی تھیں اور وہ شیطانی گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے جن کی منزل جنت نہیں دوزخ تھی. قرآن حکیم نے مسلمانوں کی تربیت کی اور تربیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں حد سے زیادہ ان کے بارے میں تمامند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی تربیت کے سامان وہ فراوانی کے ساتھ اکٹھے کرنے چاہیے، اور اپنی روحانی بالیدگی کے لیے سرچشمہ ایمان سے قریب رہنا چاہیے. گویا انہیں پختگی کا درس دیا گیا ایمان میں، اور انہیں پختگی کا درس دیا گیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر. یہاں شاید تعریف کی کچھ تفصیل عرض کر دینا فائدہ رکھتا ہو. تعریف کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے اصل سے ہٹا دینا، علیحدہ کر دینا اور کنارے پر چھوڑ دینا، لیکن قرآن حکیم فرقان مجید نے جن تحریفات کا حوالہ دیا ہے ان میں بعض تو ایسی تھیں کہ جو دیدہ دانستہ تبدیل کر دی گئی باتیں. مثلا یہود کا موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں طور سے نیچے آنا اور اپنی قوم سے یہ کہنا کہ ہم نے خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ جس چیز پر تمہارا دل آئے اس کو مان لو اور جو تمہیں اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دو. اسی طرح بعض اوقات طرز ادا میں اور خیرات میں تعریف کی جاتی ہے تاکہ ایک لفظ کا معنی کوئی دوسرے مفہوم کا لبادہ اوڑھ لے. مثلا رسول اللہ علیہ السلام کے لیے رائنا کے بجائے رائنا کا لفظ استعمال کر دینا، لفظوں کے ہیر پھیر میں اعانت اور گستاخی کے پہلو تلاش کر لینا. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کلام میں کانٹ چھانٹ کرنا تاکہ معانی کی کوئی نئی دنیا آباد ہو جائے اور فکری تحریف کا دروازہ قوم کے لیے کھل جائے، جیسے کہ یہود کی تاریخ میں ایسے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کچھ ایسے انداز میں بیان کیے گئے کہ ان کا تعلق خانہ کعبہ سے بالکل محسوس ہی نہ ہو. یہ تحریفات مفہوم کی ہے معنی کی ہے، اور کبھی طرز ادا سے ہوتی ہے، اور کبھی کلام کو بدلنے سے ہوتی ہے. اہل تاویل کہتے ہیں، ائمہ تفسیر کہتے ہیں، یہ جتنی بھی تحریفات تھیں قرآن حکیم نے ایک لفظ میں ان کو بیان کر دیا، اور ان کی عادت اور روش بیان کی کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اس کے بعد منافقین جو مدینہ میں تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کے فکری اعتقادی سفر میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، ان کی ایک روش بیان کی گئی. ارشاد ہوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب انہوں نے ایمان والوں سے ملاقات کی یا وہ ایمان والوں سے جب ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ بعض بعضوں کے ساتھ خلوت نشین ہوتے ہیں، قَالُوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، اس طرح تو وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں دلیل پکڑ لیں گے. افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. ہوتا یہ کہ بعض یہود ظاہر ہے مدنی زندگی میں وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک اور دعوت سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتے تھے. ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام کے اسلوب میں اتنی جاذبیت تھی اور آپ کی دعوات اتنی دل ربا تھیں اور اتنی روح افزا تھیں کہ ہر کان، ہر آنکھ اور ہر دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا. جب آپ مکہ شریف میں تھے تو بلا شبہ جس وقت رات کو رسول کریم علیہ السلام اپنے سجادہ پر کھڑے ہوتے تو مشرکین مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نور سے قرآن حکیم سنتے. جب آپ مدینہ شریف میں آئے تو یہود رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت سے کٹ نہیں سکتے تھے، وہ مختلف محفلوں کے اندر اور جس وقت بزم سج جاتی تو وہ ضرور سننے کی کوشش کرتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا پیغام کیا ہے. ویسے بھی نبی اکرم علیہ السلام کی تبلیغ میں اتنا اثر، اتنا جوش اور اتنا ولولہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی بزم، کوئی میلہ مدنی اور مکی زندگی کرنا چھوڑا جس میں اللہ تعالی کی توحید کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو نہ بلایا ہو. اب ظاہر ہے جس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نور بکھرتا تو کچھ لوگ مسلمانوں سے، یہودیوں میں سے ملتے بھی، اور ان کے دل میں اگرچہ منافقت کا روگ تھا، منافقت کی بیماری تھی، لیکن وہ مسلمانوں کو یقین دلانے کی خاطر کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ اس قسم کے جملے کہہ دیتے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یقین ہے جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا کہ وہ تورات کھول لیتے اور کھولنے کے بعد جہاں جہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات، آپ کی نعتیں اور آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور آپ کی محامد کی خوشبو بکھری ہوئی ہے، تورات کے وہ ابواب مسلمانوں کے سامنے کھولتے اور کہتے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر حسن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بے حجاب اور بے نقاب کیا گیا ہے. جس وقت وہ لوگ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کو آپ کے محامد تورات سے بتاتے تو ظاہر ہے ان کے پڑھے لکھے لوگ اس کو اچھا محسوس نہ کرتے اور وہ اپنی خلوتوں میں ایسے لوگوں کو کوستے، ان کی فکر پر اور ان کے عمل پر گرفت کرتے کہ تم مسلمانوں کو جا کر کے اوصاف محمدیہ کی نشاندہی کیوں کرتے ہو، یا اسلام کی تعریف کیوں کرتے ہو، یا دین حق کے جو نشانات پہلے صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں تم کیوں بیان کرتے ہو. یہ وہ روش تھی کہ جس کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے. اب تعقیب ہوئی اور گرفت کی، اور امور تفسیر کا اٹھا یہاں سے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر جو کلام نازل کیا اس کلام کے حوالے سے یہ بتایا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ناظرین، زور اس بات پر ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے ہر مخفی بات کو اور ہر اعلانیہ بات کو انسان کی فکری اور عملی تربیت میں. اگر انسان کا یہ عقیدہ محکم ہو جائے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے، وہ جو کچھ سوچتا ہے، وہ جو کچھ سنتا ہے، وہ جو کچھ دیکھتا ہے اور اس کے دماغ میں جو منصوبے پلتے ہیں اور جو افکار اس کے ذہن کے تعمق سے جنم لیتے ہیں، ان سب سے اس کا مالک اور خالق آگاہ ہے، تو بذات خود یہ عقیدہ ہی اس کے اعمال پر گرفت بن جاتی ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو ان راستوں پر نہیں ڈال سکتا جو راستے غلط منزلوں کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. اس کا ہر قدم پھر راستگی کی طرف اٹھے گا، اس کا ہر قدم پھر صدق کی طرف اٹھے گا، اور اس کا دل اخلاص کا نور سجا کر کے بالآخر اپنی روحانیت کی سچی منزلوں کو پا لے گا. قرآن حکیم کہتا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں. انسانوں کی تاریخ میں تعمیر کا سفر ہو یا تخریب کا سفر ہو، دو انسانی طبقے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، دانشور پڑھے لکھے لوگ اور علم آگاہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو ان پڑھ ہوں اور ان نے علم کی دانشگاہوں کا رخ نہ کیا ہو اور ان نے علوم کے باب نہ کھولے ہوں. ان دونوں کی سوچیں جدا جدا ہوتی ہیں، ان دونوں کے اعمال جدا جدا ہوتے ہیں، ان کے ذوق میں فرق ہوتا ہے، اور اگر یہ ٹیڑھی راہ پہ پڑ جائیں تو ٹیڑھی راہوں کے مظاہر بھی مختلف ہوتے ہیں. ان پڑھ کچھ اور طرح سوچتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ کچھ اور طرح سوچتے ہیں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ مخاطبین تھے، یہود، وہ بھی دو طرح ہی تھے، یا پڑھے لکھے لوگ تھے یا ان پڑھ تھے. اس آیہ کریمہ سے پہلے ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے اعمال بتائے گئے کہ وہ اس طرح سوچتے تھے کہ سننا کچھ اور بتانا کچھ اور، گویا ان کے قول اور ان کے عمل میں تضاد تھا. وہ فکری خیانت کے مرتکب ہوتے تھے، اور اچھا انسان تو ہوتا ہے جو فکری امانتوں کو قائم دائم رکھے. اب اس آیہ کریمہ میں ان کے ان پڑھ لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا اور کہا گیا کہ جو ان پڑھ تھے ان کے وہ کیا سوچتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا ذوق تھا، اور تحریک رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا. کہا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان کے بے پڑھے لوگ جو کتاب نہیں جانتے تھے، الا مانیہ، مگر ان کی آرزوئیں ہی آرزوئیں تھیں، چند خواہشات ہی خواہشات تھیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ نہیں مگر ظن اور گمان میں پلتے تھے، سوائے آرزوؤں، اور وہ بھی جھوٹی آرزوؤں کے سوا ان کا سرمایہ زندگی کچھ اور نہ تھا. ناظرین، کتنی بدبختگی کی بات ہے کہ انسان کے لیے کتاب کھلے، قرآن کھلے، اور اس کے اندر محکم تعلیمات ہوں، صداقتیں اور سچائیاں، لیکن ایک انسان کتاب کھول کے بھی سوائے خواہشات کے اور سوائے چند آرزوؤں کے اس کتاب سے حاصل نہ کر سکے. ایسے ہی جیسے کوئی آدمی سونے کی کان میں بیٹھ کر کے روئی تلاش کر رہا ہو، ایسا انسان کہ جو قرآن کی آغوش تربیت میں بیٹھ کر کے وہ پھر آرزوؤں میں زندگی ضائع کر دے، خواہشات میں زندگی ضائع کر دے. قرآن حکیم کی یہ آیت کس قدر گہرائی کے ساتھ انسان کی نفسانیت پر چوٹ مارتی ہے اور انسان کی روح کو شعلہ محبت اور احساس کے ساتھ کس طرح عمدگی کے ساتھ چھوتی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اگر آپ پہلی تلاوت کردہ آیت سے لے کر یہاں تک ان تمام آیات بینات کی تعلیمات میں غور کریں تو جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ علم حاصل نہ کرنا بھی بدبختگی ہے، لیکن اگر علم حاصل ہو جائے تو علم کا ناجائز استعمال انسان کی معا بدبختگی ہے. اگر اللہ تعالی علم کے سرچشموں سے قرب نصیب فرمائے اور دل اور روح اور دماغ اور سوچیں علم کے نور سے بھر جائیں تو پھر اہل دانش اور اہل علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ راستگی اور صدق پر خود بھی قائم رہیں اور وہ حلقہ انسانی جو ان کے دائرہ اثر میں ہو ان کو بھی صدق و صداقت کا راہی بنائیں اور ان کو راستگی سکھائیں. یہ آیات یہ بھی ہم کو سکھاتی ہیں کہ دلوں کو جھوٹی باطل نہ ختم ہونے والی آرزوؤں سے بھر کر نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دل اپنی بندگی کے لیے اور اپنے رسول کی محبت کے لیے اور اپنی یاد اور اپنے رسول کی یاد کے لیے بنایا ہے، اور اگر ان دو ٹھوس اصولوں سے وابستگی کے لیے علم کی ضرورت ہو تو جو علم وحی میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، کسی دوسری کتاب میں نہیں مل سکتا ہے. مقاصد قرآن ان آیات میں اور روشن ہوگئے اور دھیرے دھیرے اس بات کی بھی نفی کر دی گئی کہ انسان خود ساختہ دیوں کی روشنی میں اپنی زندگی ضائع نہ کرے، اس کو سراج منیر کی روشنی میں آنا چاہیے. وہ روشنیاں وہ اجالے جن کا اہتمام نقاش فطرت نے خود انسانیت کے لیے کیا ہے. قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کی ہر آیت اور ان آیات کی ہر دعوت اور اس دعوت میں ہر حکمت آئینہ بن جاتی ہے، جس آئینے میں جمال رسول بے نقاب دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور تربیت کے حوالے سے سازش، منصوبہ بندی، بے ادبی، علم کی قدر نہ کرنا، تحریف، ایسے سفلی جذبات دم توڑ جاتے ہیں اور ایک انسان صاف ستھرے ماحول میں اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرتا ہے. ناظرین، یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان میں تبلیغ کی بے شمار حکمتیں دی گئی ہیں جن کے لیے وقت کا ایک سفینہ چاہیے. فی وقت میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا باب کھل گیا ہے ان آیات کے درس میں جو ناقابل فہم ہو تو میرے شرکائے درس توجہ مبذول کرا سکتے ہیں.
سوال یہ ہے، کیا ان آیات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہودیوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
افتطمعون ان یؤمنوا لکم سے یہ سوال پیدا ہوا ہے. یاد رکھنا کہ یہاں طمع، جس کے نہ کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ضد اور ڈیٹائی سے ضائع کر چکے تھے، مسلمان ان پر وقت ضائع نہ کریں. تبلیغ پر کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن ایک مبلغ کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے اپنے ماحول میں کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. مبلغین ہمیشہ وہی کامیاب رہے ہیں جنہوں نے اپنے ماحول کو سمجھا اور اپنے مخاطبین کی نفسیات کو سمجھا. یہودیوں کو تبلیغ سے نہیں منع کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت صحیح منتخب کریں. جیسے صحیح بیج کے اگنے کے لیے وقت کا انتخاب ضروری ہوتا ہے، کسی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے اوقات کا انتخاب اور تعین بھی ضروری ہوتی ہے، اور ان کا مطالعہ بھی ضروری ہوتا ہے. قرآن حکیم دراصل ان مراحل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ویسے بھی تما ایک رحمانی ہوتی ہے اور ایک تما شیطانی ہوتی ہے, تو رحمانی تما سے منع نہیں کیا جا رہا, ایسی تما جو وقت ضائع کرے اس سے منع کیا جا رہا ہے.
قبلہ شاہ صاحب, کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن حکیم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امی بھی کہا؟
دیکھیے, امی کا لفظ بنیادی طور پر یہ ام سے ہے, اور عربی زبان میں ام ماں کو کہتے ہیں, اور لسان العرب وغیرہ کتابوں یہ بھی لکھا کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اور وہ ام 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 کی جو پہلی صوت اور آواز زبان سے نکالتا ہے, پھر اسی سے ماں کو امی کہہ دیا جاتا ہے. اور اصل میں عرب مائیں ایسے کرتی تھیں کہ جب بچے سے بہت زیادہ پیار ہو تو وہ ان کو سینے سے لگائی رکھتی ہیں, کسی مکتب یا کسی مدرسے میں ان کو یا کسی استاد کے پاس نہیں بھیجتی تھیں. تو وہ بچہ جو کسی مکتب میں نہ جائے, کسی مدرسے میں نہ جائے, کسی استاد کے پاس نہ بیٹھے, اس کو امی کہہ دیا جاتا ہے. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا وہ ان پڑھ ہونے کے معنوں میں نہیں کہا گیا. معنی یہ ہے کہ آپ کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے, آپ کسی مدرسہ میں نہیں گئے, آپ نے اپنے دور میں کسی دانشگاہ کے دروازے پر دستک نہیں دی. جو کچھ آپ نے سیکھا وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے سیکھا. گویا وہاں امی ہونے کا معنی یہ ہے کہ خالی دل میں صرف اللہ تعالیٰ کے تعلق کو آباد کرنا, یہ معنی کر دینا کہ آپ ان پڑھ ہیں. یا بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ چرواہے کا لفظ استعمال کیا, یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے, اور اس قسم کی گستاخیاں کفر تک انسان کو جا پہنچاتی ہیں. امی کا معنی زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے بے پڑھا, ان پڑھ ہونا اور بے پڑھا ہونا, ان دونوں میں فرق ہے. امی کا معنی بلا واسطہ سب کچھ اللہ کی ذات سے سیکھنا.
شاہ صاحب, عصر حاضر میں ان آیات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟
قرآن حکیم کا ایک ہی درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائی جائے, اور رسول کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو درس دیا ہے اس کو کٹھوشتیوں, ہیلا بازیوں, ہیلا سازیوں سے اس کو ضائع نہ کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کی بندگی رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت سے سیکھنی چاہیے, رسول کریم علیہ السلام کی اتباع سے سیکھنی چاہیے. اب مسلمانوں کے لیے جو کچھ ہے ان کی نبی کی ذات میں ہے اور اس کتاب رحمت قرآن حکیم میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اجالوں سے بہرہ مند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے